السلام علیکم. چلیے میں شروع کر رہی ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الی یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 29 کے حوالے سے لوط علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ چل رہا ہے. لوط علیہ السلام کی کہانی کو اگر ہم سمجھیں تو کہا جاتا ہے کہ اس پورے شہر میں، اس پورے علاقے میں جہاں لوط علیہ السلام رہتے تھے، یہاں ایک ہی مسلم گھرانہ موجود تھا، ایک ہی مسلمان گھرانہ موجود تھا، اور وہ لوط علیہ السلام کا اپنا گھر تھا. لوط علیہ السلام کے گھر میں خود لوط علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کی دو بیٹیاں موجود تھیں. لوط علیہ السلام کی بیوی کا جہاں تک معاملہ ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ان کی لائلٹیز کمپلیٹلی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں تھیں، ان کے کچھ انٹرسٹ اپنی قوم کے ساتھ بھی تھے. کہا جاتا ہے کہ لوط علیہ السلام جب فلسطین سے ہجرت کر کے سدوم کے علاقے میں آئے تھے تو انہوں نے یہی نکاح کیا تھا. اسی علاقے کی خاتون تھیں جو ان کی بیوی بنی تھیں. لوط علیہ السلام کا ہم جو ایک پیٹرن دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس قوم میں آ کے ان کے سب سے زیادہ جو گھنونا جرم تھا اس کو پن پوائنٹ کر کے، ان کے گناہوں کو ایڈریس کر کے دعوت کا پیغام عام کیا. تو جب لوط علیہ السلام اپنی طرف سے کانسٹنٹلی، آپ کو میں نے یہ بات پچھلی دفعہ بھی بتائی تھی کہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ 30 برس کا عرصہ لوط علیہ السلام اس قوم کے درمیان میں رہے اور کانسٹنٹ تبلیغ کرتے رہے، کانسٹنٹلی صبر کے ساتھ ان کو اللہ کے پیغام کی دعوت دیتے رہے اور ان کو اس گناہ سے روکتے رہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا گناہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ قوم نے اپنے خلاف خود حجت قائم کر لی. سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 29 میں یہی آتا ہے نا کہ قوم نے حجت قائم کر لی تھی یہ کہہ کے، ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین. اگر تم سچے ہو لوط، جو تم ہمیں اتنے عرصے سے 30 سال سے باتیں سناتے ہو کہ اللہ کی سزا آئے گی اگر ہم نے یہ کام نہ چھوڑا، تو ٹھیک ہے، لے آؤ اللہ کا عذاب، اللہ کی سزا. اس کے اوپر آتا ہے کہ جب قوم نے یہ جملہ بول دیا اور لوط علیہ السلام ایک کافی عرصے سے تبلیغ کر رہے تھے، تو پھر لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. سورۃ العنکبوت آیت نمبر 30 میں آتا ہے، لوط علیہ السلام نے دعا کی، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. اللہ اس مفسد قوم کے اوپر مجھے نصرت عطا فرمائیے. یہی آپ کی دعا کا ایک اور فارمیٹ آپ کو ملتا ہے سورۃ شعراء کے اندر. سورۃ شعراء آیت نمبر 169، وہاں لوط علیہ السلام کی دعا کے الفاظ اور زیادہ آتے ہیں. رب نجنی و اہلی مما یعملون. اے میرے رب، مجھے اور میرے گھر والوں کو اس عمل سے نجات دے. جب قوم نے حجت تمام کر دی یہ کہہ کے کہ لے آؤ اپنی سزا جو تم چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر لوط علیہ السلام سے یہ دعا یقیناً کروائی، اس لیے کہ اللہ کے اذن کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے سے جب لوط علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ وہ ٹائم فریم تھا جس وقت سائملٹینیسلی لوط علیہ السلام سدوم کے علاقے میں موجود تھے اور ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں موجود تھے. اور یہ وہ وقت تھا جس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس ابھی اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی نعمت نہیں دی تھی. جب لوط علیہ السلام نے دعا کی، اس دعا کے نتیجے میں یعنی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور دعا کے نتیجے میں اللہ نے تین فرشتوں کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا. یہ جو تین فرشتے لوط علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی شکل میں آئے تھے, یہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے فلسطین کے علاقے میں. اور کہا جاتا ہے کہ یہ تینوں فرشتے جو آئے تھے یہ بہت خوبصورت مردوں کی شکل میں آئے تھے. سورۃ العنکبوت آیت نمبر 31 میں آتا ہے, وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُولُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى, اور جب ہمارے بھیجے ہوئے ہمارے رسول خوشخبری کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے, قالوا انہوں نے کہا, اِنَّا مُهْلِكُ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَا, ہم یقیناً ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں کو, اِنَّا أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ, اس کے رہنے والے بہت زیادہ کانسٹنٹ ظلم کرنے والے ہیں. کانو والمین میں کنٹینیوٹی کے ساتھ کسی کام کو کرنے کا امپیکٹ آتا ہے. ایک تو والمین اٹ سیلف اسم الفائل ہے, فیل کے مقابلے میں اسم آتا ہے تو اس میں دوام ہوتا ہے, اسی طرح سے اسم الفائل کے ساتھ جب آپ کو کانو ملتا ہے تو اس میں دوام کے اندر ایک کنٹینیوٹی اور کانسٹنٹ کنٹینیوٹی بڑھ جاتی ہے. یہی کیس آپ میں سے جو لوگ گرامر جانتے ہیں, یہ کانو اور فیل مدارے کے ساتھ بھی امپیکٹ آتا ہے. یہی امپیکٹ کانا کی فیملی میں سے کوئی فیل آئے یا آگے اسم الفائل آئے تو بھی امپیکٹ یہ عربی زبان میں علم البلاغہ میں لیا جاتا ہے. یعنی یہ وہ لوگ تھے جو کانسٹنٹ ظلم کرتے تھے. یہاں پر آیا مہلکو, ہم ہلاک, مہلکو ہلاک کرنے والے ہیں. مہلکو بتا رہا ہے کہ یہ جمع ہے, مہلکونا تھا. عربی پڑھنے والوں, مہلکونا تھا, اس کا نون ڈراپ ہو گیا ہے مضاف بننے کی وجہ سے. مہلکو سے اسکالرز نے جو اس کا اور احادیث کو پھر کمبائن کر کے جو امپیکٹ لیا وہ یہ کہ یہ جمع مذکر ہے. یعنی جو رسول آئے تھے, جو فرشتے آئے تھے, وہ دو سے زیادہ تھے. اس لیے کہ دو ہوتے تو کیا استعمال ہوتا عدد کے اعتبار سے, تثنیہ آتا. شاباش. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُولُنَا, رسول یہاں پر فرشتوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے. رسول کا ایک سمپل میننگ ہوتا ہے میسنجر, ہمارے بھیجے ہوئے, اللہ نے کہا. اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے, ہمارے پیغام لانے والے. احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تین فرشتے تھے ان میں تین میں ایک جبرائیل علیہ السلام تھے, ایک میکائیل علیہ السلام تھے اور ایک ملک الموت تھے, جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکلوں میں بھیجا تھا. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُولُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى, یہ تینوں فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو خوشخبری دی. یاد ہے کیا خوشخبری دی تھی؟ دو خوشخبریاں دی تھی نا ابراہیم علیہ السلام کو, ایک بیٹے کی اور دوسری پوتے کی. شاباش. تو ایک ان کو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی, بیٹے کی, اور دوسری خوشخبری ان کو دی تھی پوتے کی, یعقوب علیہ السلام کی. اور تیسری انفارمیشن ان کو دی تھی عذاب کی, کہ ہم ایک بستی کے اوپر عذاب لے کر آئے ہیں جس بستی کے لوگ کانسٹنٹلی ظلم کرنے والے ہیں. ظلم کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہوتی ہے عربی زبان میں, کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا. تو جو اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت کا راستہ بنایا ہوا تھا مرد اور عورت کے ساتھ سیکشل ریلیشن شپ کا ود ان دا باؤنڈری آف نکاح, قوم لوط نے اس فطرت کے راستے کو ڈسٹورٹ کیا ہوا تھا, اس لیے بھی ان کو ظالم کہا گیا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ جو تین فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس تین خبریں لے کر آئے, ایک اسحاق علیہ السلام کی, ایک یعقوب علیہ السلام کی اور ایک عذاب کی, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مسلمانوں کا خدا ہے, جو مسلمانوں کا رب ہے, اسی کے ہاتھ میں خیر اور شر کے خزانے ہیں. آپ دیکھیں مشرک قوموں کے اندر خیر کا خدا الگ ہوتا ہے, شر کا خدا الگ ہوتا ہے. جو اچھی اچھی چیزیں لانے والا زندگی میں گاڈ ہوگا وہ الگ بنائیں گے, اور جس کے ساتھ آپ وہ برائیوں کو ایسوسیٹ کر کے یا بلاؤں کو بھگانے کے لیے جس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ الگ بناتے ہیں. مسلمانوں کے اندر خیر اور شر کے تمام خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یعنی بتا دیا کہ اللہ کے پاس دونوں اتھارٹی ہیں, جہاں اللہ اپنے بندوں کے اوپر رحمت کا معاملہ کرتا ہے وہاں وہی رب العزت القہار الجبار حساب لے گا تو سزا کا معاملہ بھی ہوگا. اس چیز کو بھی علماء نے ان آیات کے پیچھے سے اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی سے ڈیسائفر کیا ہے. تو مشرکین کے عقیدے سے بالکل مختلف یہاں بتا دیا. اللہ کا معاملہ ایک ہی سٹنگ کے اندر تین رسولوں کو بھیجا گیا اور خوشخبری اور عذاب کے ساتھ ان دلیلوں کے ساتھ بھیجا گیا. بشرا آیا ہے یہاں پہ. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. سورہ ہود اگر آپ پڑھیں تو سورہ ہود کی آیت نمبر 69 میں بھی یہ کہانی آپ کو اسی مقام پر ریپیٹ ہوتے ہوئے ملتی ہے. جب یہ فرشتے آئے, آپ کو اگر ابراہیم علیہ السلام کی کہانی یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت تھی مہمان نواز بہت زیادہ تھے, یاد ہے؟ اور اکثر و بیشتر ان کے لیے روایات میں آتا ہے کہ وہ کوئی اپنا میل ٹائم بغیر مہمان کے مکمل ہی نہیں کرتے تھے. جب تک کوئی مہمان ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا تھا وہ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. تو سورہ ہود کی آیت نمبر 69 میں آتا ہے لقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى. آپ کو وہاں ایک لفظ کے صرف ڈفرینس کے ساتھ آیت ملتی ہے. سورہ عنکبوت میں ہے ولما, اور سورہ ہود کی آیت 69 میں آتا ہے ولقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى. آگے آتا ہے قالوا سلاما قال سلام. اب الحمدللہ جن کو عربی سمجھ آتی ہے, قالو سلامن, یہ کس کا سلام ہے؟ قالو, فرشتوں نے سلام کیا. قال سلامن, ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا. اس کے اندر بھی مفسرین نے, اور خاص طور پر جو کہ عربی زبان کی گہرائی میں جا کر بات بتانے والے مفسرین ہیں, انہوں نے اس کے اندر سے ایک بڑا خوبصورت نقطہ نکالا ہے. وہ کہتے ہیں دونوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا, مہمانوں نے سلام کیا اور جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا. جو فرشتوں کا سلام تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کے سلام سے بہتر نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام کا سلام, ان کا سلامتی بھیجنا, ان کا ایک سبمیشن اور ان کا جو ہے وہ پیس کا, امن کا معاملہ رکھنا, بائی پرسنالٹی بڑا سٹرونگ تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس جگہ پر انسان سے پیچھے رکھا, اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ فرشتوں کے لیے آیا سلامن نصب کی حالت میں, یعنی وہ فیل سے امپیکٹ ہوا ہوا ہے, وہاں پر ایک فیل چھپا ہوا ہے جو ہمیں نہیں معلوم کون سا ہے. آپ میں سے جو لوگ عربی زبان پڑھتے ہیں آپ کو پتا ہے قالا یا قالو کے بعد انورٹڈ کاماز آتے ہیں. تو فرشتوں کے سلام کو شروع کیا جا رہا ہے سلامن سے, اور ابراہیم علیہ السلام کو شروع کیا جا رہا ہے سلامن سے. تو وہ کہتے ہیں جب آپ یہ دو حالتیں دیکھتے ہیں, رفع اور نصب کی, رفع اسم کی اوریجنل حالت ہوتی ہے, یعنی اس اوریجنل حالت میں بھی دوام کا امپیکٹ آتا ہے بلاغہ کے اندر. نصب چینج کی ہوئی حالت ہوتی ہے, فیل سے امپیکٹ کی ہوئی حالت ہوتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا سلام بہتر تھا فرشتوں سے, اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام اشرف المخلوقات ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا کانسٹنٹ سلامتی کا مظہر بننا اس سلامن سے پتہ چل رہا ہے. کانسٹنٹ لوگوں کا بھلا چاہتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کی جو سمجھ لیجئے سلامتی ہے, جو ان کی شخصیت کی سبمیشن کی کوالٹی ہے, وہ ان کے اس سلامن میں بھی نظر آ رہی ہے. اور آگے آپ کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ ان کی شخصیت کے اندر امن اور سلامتی ہر ایک کے لیے تھی. جب ہی جب فرشتوں نے بستی پر عذاب کی بات کی تھی تو انہوں نے آگے سے آرگیومنٹس دیے تھے نا کہ وہاں پر تو لوط علیہ السلام بھی ہیں. تو یہ ایک, دیکھیں, صرف دو الفاظ ایک ہی لفظ کے دو مختلف حالتوں میں آنے سے اسکالرز نے کس خوبصورتی سے اتنا مفہوم ڈرائیو کر لیا کہ سلامن اور سلامن میں کیا فرق ہے. پھر یہاں پر تو سورہ عنکبوت میں ڈیٹیل نہیں آتی, سورہ ہود میں ہی آگے آتا ہے کہ جب فرشتے خوشخبری کے ساتھ آئے, انہوں نے سلامتی پیش کی, ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا. سورہ ہود کی آیت نمبر 69 میں ہی آتا ہے فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. پھر ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی میں ان کے لیے ایک موٹا صحت مند گائے کا بچہ لے کر آئے. اب بچہ ایسے اٹھا کے نہیں اندر لے کر آ گئے. آگے آیات میں آتا ہے کہ وہ روسٹ کیا ہوا, باربیکیو کیا ہوا کھانا بنا کر لے کر آئے تھے. عجل بیبی کاف کو کہتے ہیں, جس کو آپ بچیا کہتے ہیں, گائے کا بچہ جو ہوتا ہے. عجلن حنیز, صحت مند گائے کا بچہ. اور حنیز جو ہے یہ روسٹڈ کے لیے بھی آتا ہے, یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنی مہمان نوازی کا جو معاملہ تھا اس کو انیشیٹ کر دیا. بعض اسکالرز اور زیادہ تر اسکالرز یہی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام انیشیلی فرشتوں کو پہچانے نہیں تھے کہ یہ فرشتے ہیں، اس لیے کہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے. اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا اور انہوں نے کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تو ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے. قرآن میں آیت آتی ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 70، ابراہیم علیہ السلام نے ان تینوں سے خوف محسوس کیا. فلما راى ايديهم لا تصل اليه، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہا. نکرهم واوجس منهم خيفا، تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا گھبرائے اور ان سے خوف محسوس کیا. کیا خوف محسوس کیا؟ اس کے دو مفہوم مفسرین نے بتائے ہیں. ایک وجہ مفسرین بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے خوف کیوں محسوس کیا، اس لیے کہ اس دور میں جب لوگ لوٹ مار کے لیے علاقوں میں آیا کرتے تھے، گھروں میں آیا کرتے تھے، تو پھر اس گھر کا کھانا نہیں کھاتے تھے. یا آپ نے اپنے نانا نانی اور دادا دادی سے بھی سنا ہوگا، ایک ٹائم تھا کہ جو چور ہوتے تھے، جو ڈاکو ہوتے تھے، وہ گھر میں آرام سے انٹر ہو جاتے تھے. سلام دعا کرنے کے بعد کہتے تھے تمیز طریقے سے بیٹھ جائیے، ہم چوری کرنے آئے ہیں. آج کل کے زمانے کی تھوڑی دہشت پھیلاتے ہوئے، ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے سارے گھر والے بےچارے کسی باتھ روم میں چھپ جائیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے برے وقت سے. جی نہیں، کھانا نہیں کھاتے تھے. اچھا ہاں ہاں، جو فریج میں، اور اگر فریج خالی ہو تو پھر ایک مارتے بھی ہیں کہ خالی فریج رکھی ہوئی ہے ہمارے اہتمام کے لیے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ اس امت کو سیدھے راستے پر لے کر آئے. تو ایک پوائنٹ آف ویو مفسرین نے یہ دیا ہے کہ اس دور میں جب لوٹ مار کے لیے لوگ آیا کرتے تھے تو وہ اس گھر کا نمک نہیں کھاتے تھے. سنا ہے نا آپ لوگوں نے، اپنے اماں ابا سے بھی سنا ہوگا کہ اس گھر کا نمک نہیں کھاتے تھے. دوسری طرف اسکالرس کا کہنا یہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا تھا، اس کے پیچھے بعض اسکالرس کا کہنا یہ ہے کہ وہ جان گئے تھے کہ یہ جو کھانا نہیں کھا رہے اس کا مطلب ہے کہ یہ فرشتے ہیں، کیونکہ رسول تھے نا اور کانسٹنٹ وحی تو ان کے پاس آتی ہی تھی. اللہ تعالیٰ نے کنیکشن ان کے ساتھ الہام کا بہت اسٹرانگ رکھا ہوا تھا، وہی ان کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، صحیفے ان کو ملے تھے، تو پہچان گئے تھے کہ یہ فرشتے ہیں اور یہ کھانا نہیں کھا رہے اور یہ انسانی شکل میں آئے ہیں. تو اس پر ابراہیم علیہ السلام کو خوف ہوا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام رسول ہوتے ہوئے یہ بات جانتے تھے کہ فرشتے عام حالات میں نہیں آیا کرتے تھے. اس وقت کوئی ان یوژول سرکمسٹانسز ہوتے تھے تو فرشتے انسانی شکلوں میں آیا کرتے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ شاید ان کی بستی والوں سے یا ان کے گھر والوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے، جس کے اوپر ریپریمانڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا ہے. تو ایک رائے یہ ہے کہ اس لیے ان کو خوف محسوس ہوا. پھر ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے اس خوف، جب انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا ہے، اس کے اوپر پھر فرشتوں نے ان کو دو خوشخبریاں دیں، اور ایک ان کو قوم لوط کے عذاب کا، سزا کا بتایا. تو اس طرح سے یہ کہانی آگے پروسیڈ ہوتی ہے. تین خبروں کے ساتھ یہ آئے تھے، بی بی سارہ کو بیٹے کی خوشخبری دی تھی، اور پھر انہوں نے کہا تھا لا تخف ابراہیم علیہ السلام سے کہ دیکھو ڈرو نہیں، انا ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، الا قوم لوط، ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. آپ دیکھیں جب آپ اور قرآن میں مقامات پڑھتے ہیں، سورۃ عنکبوت میں تو نہیں آتا، ان فرشتوں نے خوشخبری ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دی تھی، انہوں نے خوشخبری بی بی سارہ کو دی تھی. کیوں؟ میں نے بتایا تھا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پہلے سے موجود تھی. ابراہیم علیہ السلام کے تو ایک بیٹے موجود تھے نا، کون سے تھے؟ اسماعیل علیہ السلام. بی بی سارہ ابھی تک جو تھیں وہ انفرٹائل تھیں، تو عورت کو خوش کرنے کے لیے بھی، ان کی زوجہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کو خوشخبری دی کہ اللہ آپ کو جو ہے وہ اولاد دے گا. اور اولاد کے ساتھ ساتھ دونوں کو، ابراہیم علیہ السلام کو اور بی بی سارہ کو، یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی. اور اس میں خوشخبری میں ودن خوشخبری ایک اور یہ تھی کہ یعنی آپ کو اللہ نہ صرف اسحاق علیہ السلام کی تربیت کا موقع دیں گے، ان کو جوان ہوتے ہوئے دیکھنے کا موقع دیں گے، بلکہ اللہ آپ کو اتنی لمبی عمر دے گا کہ آپ اپنے پوتے کو بھی وٹنس کریں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے پوتے کو دیکھنا نصیب کرے گا. روایات میں آتا ہے کہ جس وقت یہ خوشخبری فرشتوں کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ کو دی گئی تھی، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کے تقریباً برابر تھی اور بی بی سارہ 90 سال کی تھیں. اب یہ جو فرشتے آئے تھے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو تو خوشخبری دے دی، اور پھر یہ آگے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی طرف تباہی کے اعلان کے ساتھ آئے ہیں، یعنی ان کی بے عملی کی وجہ سے ان پر ہلاکت کی اب ہم جو ہے وہ سزا لے کر آئے ہیں. سورہ ہود میں آتا ہے آیت نمبر 74، فلما ذهب عن ابراہیم الرعاء وجاءته البشرى يجادلون في قوم لوط. جب خوشخبری سنا دی گئی ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ کو، اس کے بعد فرشتوں نے ان کو بتایا کہ ہم اب ہمارا رخ قوم لوط کی طرف ہوگا. یجادلون، ہم سے اس نے جھگڑا کیا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے فرشتوں سے اس نے جھگڑا کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یجادلوا، اس نے جھگڑا کیا کس سے؟ نہ ہم سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ فرشتے کا بھی کوئی اختیار نہیں ہوتا. جب ہی آپ مشکل اور مصیبت میں فرشتے کو نہیں پکارتے. جی کچھ کہہ رہی ہیں اس میں؟ نہیں. یجادلونا کیا بتا رہا ہے؟ کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. یہ بھی اللہ کا حکم تھا، فرشتے اپنی مرضی سے نہیں اترا کرتے، فرشتے اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتے. ورنہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کمی نہیں، اللہ کہتے کہ اس نے ہمارے فرشتوں سے جھگڑا کیا. جب آپ کے سامنے جو حالات بلٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اپنے حالات سے جھگڑا نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ وہ حالات آپ کے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک ابتلا کے معاملے اور پروسیس سے گزارنے کے لیے بنا رہا ہوتا ہے. اسی لیے مومن جو ہے وہ ہر حال میں اللہ کا شکر اور صبر کرنے والا ہوتا ہے. یجادلونا کے اندر بڑی حکمتیں موجود ہیں جسے اسکالرز نے ڈسکرائب کیا ہے. تو لوط علیہ السلام کی بات جب انہوں نے سنی ابراہیم علیہ السلام نے، تو انہوں نے کیوں جھگڑا کیا؟ جس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ آرگیومنٹ اس لیے کیا تھا کہ ابھی اس قوم کو اور وقت دیا جائے. دا ڈفرنس آف سلامن اینڈ سلامن یہاں بھی آپ کو مل رہا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ تھوڑا سا اور ٹائم دے دیں، شاید لوگ سدھر جائیں، شاید لوگ اپنا عمل ٹھیک کر لیں. سلامتی تھے نا، ایسے ہی تو نہیں ان کو امام بنایا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو. ہر ایک کے لیے سنسیئر تھے، پرخلوص تھے، اپنی ذات کو پیچھے رکھتے تھے، اپنے غصے کو پیچھے رکھتے تھے، اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کو سب سے آگے رکھتے تھے اللہ کے حکم کے بعد. یہی چیز آپ کو یجادلونا کے اندر ملتی ہے کہ اصل میں جھگڑا اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا یا اپنی خواہش اور اپنے فائدے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ قوم کی محبت میں، لوگوں کی محبت میں کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سیدھے راستے پر آ جائیں. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں کہ وہ حلیم تھے، صبر کے ساتھ سامنے والے کی زیادتیوں کو برداشت کرنے والا حلیم ہوتا ہے. حلیم حلاوت سے ہے، نرمی سے ہے. حلوے کو حلوہ کیوں کہتے ہیں؟ جی نرم بھی ہوتا ہے اور بہت آسانی سے ہضم بھی ہو جاتا ہے. حلیم، جی کس موقع پہ بتائی تھی؟ یہ سب روایات ہیں سو یہ فلکچویٹ کرتی ہیں. جی ہاں بالکل، مختلف کتابوں میں آپ کو مختلف ملتا ہے. سو پلیز اس طرح کا کوئی سوال ہم فہم میں نہیں دیں گے. اور آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ اپنے عمل کی راہ لے لیجئے. آپ اگر ایون جو مین دو کتابیں ہیں، سیرت ابن اسحاق اور سیرت ابن ہشام، آپ کو ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سال کمپلیٹلی چینج نظر آتے ہیں. تو سالوں کے لیے ہمارا کوئی اتنا زیادہ، ہمارا کام یہاں پر فگرز اکٹھی کرنا نہیں ہے، ہمارا مین ٹارگیٹ جو ہے اس پر فوکس کریں. اصل میں دو ڈفرنٹ کتابوں کے ریفرنسز ہیں. اچھا وہ آپ نے پوچھ لیا، میں نے بتا دیا تاکہ کل کو اگر میں صرف 120 بولتی اور کہیں آپ 100 پڑھتی تو یا تو آپ اس کتاب پر شک کرتی یا آپ مجھ پر شک کرتی، اور چانسز یہی تھے زیادہ کہ آپ مجھ پر شک کرتی، اور کرنا بھی مجھ پہ چاہیے. جی اونچا بولیے. حلیم کی ڈیفینیشن میں پہلے بتا چکی ہوں. اس وقت تو میں نے حلیم کا صرف ایک اینگل آپ کو بتایا. ہم ابراہیم علیہ السلام کی قصے کے اندر حلیم کو کافی تفصیل سے کر چکے ہیں. حلیم کا ایک میننگ ہوتا ہے حلاوت سے نرمی. ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں نرمی تھی، اس لیے انہوں نے فرشتوں سے جھگڑا کیا کہ ابھی اس قوم کے اوپر عذاب مت لے کر آؤ، ہو سکتا ہے ابھی اس قوم میں بہتری آ جائے، خیر نکل آئے. صبر والے تھے نا، اس لیے صبر کو آپ ان کے اس مقام کے اوپر بھی دیکھ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے مائنڈ سیٹ کو بھی واضح کر دیا، اور آپ کو اور مجھے بھی یہاں ایک بات سکھا دی. دعوت کا کام کرنے والے سخت مزاج نہیں ہو سکتے، یا اگر آپ سخت مزاج ہیں تو برائے مہربانی دعوت کا کام چھوڑ دیجئے. میں کیٹاگوریکلی کہہ رہی ہوں، اگر آپ کو اپنے غصے پر قابو نہیں رہتا، اگر آپ کی باڈی لینگویج سامنے والے کو نظر آ جاتی ہے جب آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، اگر آپ کے ماتھے پہ فرونس پڑے رہتے ہیں، اگر آپ کو نہیں پتا چلتا کہ آپ غصے میں کیا جملہ منہ سے نکال دیتی ہیں، اگر آپ کے اندر صبر کی کوالٹی نہیں ہے، تبھی آپ دعوت کا کام مت کیجیے. اپنے گھر میں کیجیے دعوت کا کام اور اللہ سے مدد مانگیے. لیکن باہر نکل کر غصے کے جذبات اور غصے والے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ دعوت کا کام کرنا, یہ اسلام کے لیے اس سے زیادہ خطرناک چیز کوئی نہیں ہو سکتی. راحیلہ, اس کو سب کو راحیلہ کی آواز آ گئی. راحیلہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کا مزاج بہت سخت ہے اور آپ کو اپنے جذبات اور اپنے الفاظ اور اپنے فیشل ایکسپریشنز پر کنٹرول نہیں رہتا, تو آپ پلیز دعوت کا کام باہر نکل کے مت کیجیے. اگین, میں گھر کے اندر منع نہیں کر رہی ہوں, وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. بیچارے گھر والے آپ کو ویسے بھی برداشت کر ہی رہے ہوں گے, تو اگر آپ کی دعوت کو بھی برداشت کر لیں گے تو کوئی خاص ان پہ فرق نہیں پڑے گا. راحیلہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تو رک جائیں, اگر کوئی سامنے ایسا ہو جو غصے سے دعوت کا کام کرنے والا ہو, پھر پکڑ پکڑ کے ہمیں دعوت بھی دے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ راحیلہ اور باقی سب لوگ, اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو آپ کی زندگی میں آپ کی تربیت کے لیے رکھا ہے. حلیم بنیے, آپ اس کے ساتھ نرم رہیے. کوئی بات نہیں, سمجھیں اللہ تعالیٰ اس شخص کے ذریعے میری تربیت کروانا چاہ رہے ہیں.